الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم سورة النور کا ہم چوتھا رکوع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 27 عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اب گھروں میں پردے کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے پردے کے احکامات کی بنیادی طور پر دو حصے ہیں ایک ہے گھر کا پردہ جس کا مطلب یہ ہے کہ محرم مردوں کے سامنے خاتون کا معاملہ کیا رہے گا اور ایک ہے باہر کا پردہ جس کے معنی ہے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کا معاملہ کیا رہے گا پردے کے اعتبار سے سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کے معاملات بیان ہوئے ہیں یعنی محرم مردوں کے ساتھ معاملہ جس کو سطر کے احکامات کہتے ہیں سورہ احزاب میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی ایجار کے احکامات کے ضمن میں یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو کیا معاملہ پردے کے ضمن میں اختیار کرنا ہوگا سطر کی وضاحت آ چکی ہے سطر مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہر حال میں چھپانا فرض عورت کے لیے چہرے کی ٹکیا یہ ہاتھ کے پنجے چہرے کے سمجھنے کے لیے اور پیر کے پنجے یہ چھوڑ کے پورا جسم سطر ہے یہی اس کی نماز کا بھی سطر ہے اور یہی محرم مردوں کے سامنے عورت کے آنے کا لباس ہے خواہ والد ہو خواہ بھائی ہو اس کے سامنے لیے سر ڈھکا ہوا ہوگا ایک چھوٹی کم از کم چادر سینے پر ہوگی جس کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ فرق ہے سطر مرد کا اور سطر عورت کا عورت سے جب غیر محرم کے سامنے جائے گی تو اس سے آگے کا معاملہ ہوگا ظاہری بات ہے محرم کے مقابلے میں غیر محرم سے زیادہ احتیاط کرنی ہے اس میں پھر حجاب ہے بڑی چادر ہے تفصیل آئے گی سورت العذاب میں اور اس میں چہرے کو چھپانا بھی شامل ہوگا یہ تو بنیادی بات اس حوالے سے ہو گئی یہ احکامات کیوں آ کر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارا خالق ہے وہ بہتر جانتا ہے بندوں سے کن باتوں کو منوایا جائے بندوں سے کیا کرایا جائے کیا نہیں کرایا جائے کیا ان کے لیے بہتر ہے کیا ان کے لیے بہتر نہیں ہے اور ہم پڑھ چکے سورہ النور میں سورہ بنی اسرائیل میں لا تقربوا الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس بڑی بے حیائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو عفت اور پاک دامنی عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ دائرہ کار متعین فرمایا ہے اور یہ سطر اور حجاب کے احکامات عطا فرمائے وہ خالق ہے ظلم کبھی نہیں کرے گا وہ مالک ہے جانتا ہے کہ میرے بندے کی ضروریات کیا ہیں کیا اس کے لیے بہتر ہے کیا اس کے لیے خراب اس اسپرٹ کے ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ ان احکامات میں ہمیں بے شمار حکمتیں دکھائی دیں گی اب سورہ نور میں جو احکامات اس عمل میں آئے ہیں پہلے اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیجیے آیت نمبر 27 میں گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کی تلقین کی گئی آیت نمبر 30 میں مردوں کو نگاہوں کے نیچے رکھنے کی تلقین کی گئی نگاہوں کی حفاظت آیت نمبر 31 میں عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی اور ان دونوں آیات میں آیت نمبر 30 اور 31 میں سطر کی حفاظت شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے پھر آیت نمبر 31 طویل اس میں کئی باتیں ہیں تو اب تک بات آئی اجازت طلب کرنا نگاہوں کو نیچے رکھنا سطر کی حفاظت کرنا نمبر 4 آیت نمبر 31 میں سینے پر اوڑھ ہی رکھنا یہ خواتین کے لیے حکم نمبر 5 زیب و زینت کو مخفی رکھنا جو بھی آرائش کی چیزوں کو چھپانا یہ سورہ نور کی آیت 31 ہم دیکھیں گے اس سے تفصیلی احکامات ہیں نمبر 6 مخلوط معاشرت کی ممانعت ہے انٹرمکسنگ آف مکسنگ آف ٹیکسز کی ممانعت ہے غیر محرم مرد اور عورتیں آپس میں ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے سپریشن ہے اور زینت صرف محرم مردوں کے سامنے ہوگی تفصیل آئے گی ان شاء اللہ نمبر 7 جو مخفی زینت ہوتی ہے عورت کی بالکل اگر اسے قاضی پہن رکھی جو پسندیدہ نہیں بالکل اگر پہن رکھی ہے اس کو بھی چھپانا اس میں مزید تفصیل آئے گی یہ بھی تفصیل سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے تو خاصی تفاصیل سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں آئیں گی پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے گھر کے اندر اجازت کا معاملہ اگر چھوٹے بچے بھی ہوں تو ان کے لیے بھی تفصیل آئے گی سورہ نور آیت 58 اور 59 اور نبی اور آخری بات جن محکمہ کی ذمہ داری ہے بوڑھی خواتین کے لیے پردے کے معاملے میں سختی نہیں ہے اس کا ذکر آئے گا سورہ نور آیت نمبر 16 میں اب سب سے پہلے آیت نمبر 27 اس میں گھروں میں داخلے کے موقع پر اجازت کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو حتی تستأنسوا جہاں تک کہ اپنی پہچان کرا لو وتسلموا علی اہلھا اور ان کے رہنے والوں کو سلام کر لو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ پہلا حکم. اس اعتبار سے اپنے گھر کے سوا کسی اور کے گھر میں گئے دستک دی جائے اور مشمون طریقے کریے کہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہوا جائے تاکہ اگر کوئی غیر محرم عورت سامنے آ جائے تو بالکل اور براہ راست کانٹیکٹ کا معاملہ نہ آئے. نمبر دو، اگر سوال اندر سے ہو تو پہلے سلام کیا جائے. اور نمبر تین، اگر پوچھا جائے کون تو میں نہیں کہنا چاہیے حدیث کے الفاظ، بلکہ نام بتانا چاہیے کہ فلاں بن فلاں میں ہوں، اپنا تعارف کرا دینا چاہیے. اس اجازت کے بعد اندر داخل ہو سکتے، اس سے پہلے نہیں. یہ پہلا حکم ہے تمام چور دروازوں کو بند کرنے کے لیے، کہ جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مکسنگ ہو سکتی ہے اور معاملہ خرابی اور برائی کی طرف جا سکتا ہے. مزید اور کیجیے، یہ تو ہوا دوسروں کے گھروں کا معاملہ. ہمیں احادیث میں رغبت دلائی گئی ہے اپنے گھر میں بھی اجازت کا معاملہ. موتا امام مالک کی روایت ہے، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں تو اپنی والدہ کے ساتھ اکیلے رہتا ہوں، فرمایا کہ تب بھی تم اجازت دو. اس کی صورت میں عرض کروں گا آگے. اور آپ نے فرمایا، ابھی دیکھیے اس معاملے میں کوئی حیا نہیں ہے. اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حیا فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی شرم کی بات نہیں جو ہے وہ کلیئر کر بتا دینا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ تم کبھی پسند کرو گی کہ ایسے وقت میں چلے جاؤ کہ والدہ کسی مناسب کیفیت سے نہ ہو، تم کو بہانہ دیکھ لو. ابھی اللہ کا رسول بتا کہ اپنے گھر میں جاؤ تو اجازت لو. اس اجازت کے طریقہ میں مل جاتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو کوئی ایسا رویہ اختیار کر لو کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے کہ ہاں بھائی شوہر یا بھائی یا بیٹا آ گئے ہیں. اس کا طریقہ سلام کر دیا جائے، یا سلام تو کرنا ہی، کھٹکھٹا کے داخل ہو جائے، یا سانس لے انسان جس سے آمد کی اطلاع ہو جائے. یہ پسند دی جائے کہ اپنے گھر میں بھی اس کو اختیار دیا جائے. فیلن کبھی وہ کیا آدم، پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ، یہ دوسرے کے گھر مراد ہیں، فلا تدخلوها تم میں داخل نہ ہو، حتى يؤذن لكم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. اجازت کی طرح توجہ دلائی جائے، اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جائے کرو، یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی سے ملنے چلے گئے بغیر اپوائنٹمنٹ کے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو برا نہیں بنانا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے. اور پہلے پہلے طریقہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ لے کے کسی سے ملاقات کی جائے، مخصوصیات ہوتی ہے لوگوں کی. اور اینی ریزن کو ملنا نہیں چاہ رہا، گھر والے کہتے ہیں اس میں موجود نہیں ہے یا نہیں ملنا چاہ رہے، تو برا نہ مناؤ، یہ لوٹ جانا ہی تمہاری یہ پاک کی سفر ہے. اللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. اب نور فرمائی، اس اجازت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی کسی کے مکان میں جھانک لے تو اس مکان والے کو حق حاصل ہے کہ اس جھانکنے والے کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے. یہ اتنی باریک بیوی کے ساتھ ہدایات. اس کے بعد اب کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں پبلک پلیسز کہتے ہیں، وہ ہر ایک آنے جانے کے لیے ہیں، وہاں اجازت کا معاملہ نہیں ہے. فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور تم کا کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ اگر تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کسی کی ریزیڈینس نہیں ہے، سکونت اور رہائش نہیں ہے، اور جہاں تمہاری کوئی کام کی چیز ہو، مثال کے طور پر کہیں پوسٹ آفس جانا ہے، کہیں بل جمع کرانے کے بینک جانا ہے، وہاں کوئی اجازت کا معاملہ نہیں ہے. اللہ یا عالم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 30، مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے فرما دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جیسے اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں. یہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث، یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس سے وہ کام شروع کراتا ہے بدکاری کی طرف لے جانے کا. اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پہلی نظر معاف ہے جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے، اس کے بعد معاوضہ ہے. پہلی نظر پڑ بھی گئی تو نگاہ ہٹا لینی چاہیے، اور یہ ہٹا لی جائے تو مسند احمد کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، غیر محرم عورت سے ہٹا لے، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا. یاد رکھیے بعض علماء اور بزرگ صحیح بات فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال میں لطف نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بد نظری کر کے ایمان اور نیک اعمال کی مٹھاس کو دور کر دیتا ہے. تو جو بتائے گا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا. یہ مسند احمد کی حدیث. یہ نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ. اور اس میں ایک اور بات جو اور گہری ہے، زیادہ معاملہ گھر کے اندر بھی ہے، محرم خواتین کو بھی کوئی بہت زیادہ جی بھر کے دیکھنا پسندیدہ نہیں ہے. باہر کو نکاح اٹھے گی، کوئی راستے میں ٹھوکر نہ لگ جائے، پتھر نہ آ جائے، گھر کے اندر بھی اس کا معاملہ ہے. ہاں محرم خواتین ہی ہوں، کبھی تو ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی سر کو ڈھاکیں گی، کاغذ لیں گی، کوئی تو بجائے گا. وہاں پر بھی تو جی بھر کے دیکھنے والا معاملہ کو پسندیدہ نہیں ہے. یہ نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ جو کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک چیز ہے. ویحفظوا فروجہم، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس میں ایک تو یہ پاکیزہ طریقہ کار نکاح کا وہ اختیار کیا جائے، اور شرمگاہ سطر کو ڈھانپنے کا اہتمام، کم سے کم یہ قانونی بات بیان ہوتی ہے. یہ سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ برمیوڈا ٹائل یا اس طرح کا کہ جس سے گھٹنے لگ جاؤ گھومنا شروع کر دیں معاشرے میں، یہ نہیں. یہ قانونی پہلو بیان ہو رہا ہے، لباس پورے ہونا چاہیے، سننا سوچ کی تفصیل مل جائے گی ہمیں. دیکھیے قانونی پہلو بیان ہوتا ہے کہ یہ سطر اتنا ہے اور اتنا ہے، جو کہ حرام ہے اگر اس کو ڈھاکا نہیں، یہ مطلب ہے اس کا. باقی یہ کہ باقی سطر لباس پورے انسان کو پہننا چاہیے. تو اپنے سطر کا یہ اہتمام، کسی دوسرے کے سطر پر نگاہ ڈالنے سے بھی منع کیا گیا ہے. یہ جہاں مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. یہ سیلنگ وغیرہ جو ہوتی ہے جس میں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر لباس ہوتا ہے حرام ہے. فٹ بال، ہاکی، ان کے لیے پہننا آرام ہے، ہمارے لیے دیکھنا آرام ہے، غلط ہے. رانے اگر کھلی ہوئی ہے تو سطر کھلا ہوا یہ کھلنا حرام ہے، منع کیا گیا. ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ کے وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 31، سب سے پہلے مومن عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم. وقل للمؤمنات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے مومن عورتوں سے، یغضضن من ابصارهن، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ویحفظن فروجہن، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. تقریباً برابر حکم ہے. یہ تقریباً میں نے کیوں کہا، اس کی میں مذاق کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے. ایک خواتین کو چنانچہ واقعہ پیش آ گیا، ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے، وہ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، حضرت عائشہ بھی موجود تھی، حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی کہ جاؤ ہٹو کرتا کرو جسے. تو انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تو میں نگاہیں نیچی رکھی ہوں گی. تفصیل ملتی ہے حدیث میں. ہاں میں نے کہا تھا تقریباً برابر، وہ کیوں؟ اس لیے کہ نوٹ فرمائیے گا، مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جتنا ناپسندیدہ اور خطرناک ہے، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اتنا خطرناک اور ناپسندیدہ نہیں ہے. اتنا نہیں ہے، ہے اتنا نہیں ہے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ سورہ احزاب میں پڑھیں گے، نقاب لگانا یا چہرے کو چھپانے کا حکم کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو نہیں ہے نا. کچھ نہ کچھ تو فرق ہے. اس کی بتانا میں ایک حدیث مل جاتی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور پردے کے احکامات کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ حبشی سے وہ کرتا دکھا رہے تھے، جنریشن وغیرہ کہہ لیجیے، اس کو دیکھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی دیکھ لیا؟ انہوں نے اور دیکھنا ہے، مزید دیکھ لیا. جب دل بھر گیا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا چلتے ہیں. تو یہ ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک تھی. ہاں یہاں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس میں کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں تھا، فیس ٹو فیس نہیں، وہ حفیظ دور تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھی. تو یہ ایکسپشن ہو سکتا ہے عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنے کا اگر ضرورت ہو، ٹھیک، لیکن براہ راست کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی اجازت ہے، وہ لازم نہیں ہے، اجازت کی حد تک یہ ہے. ورنہ یہ کہ مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. اس کے بعد اب زینت کا اظہار نہیں کرنا عورت کو، اس کا فکر ہے. کن کے سامنے کر سکتی ہے؟ اس کا ایکسپشن آ جائے گا، وہ اس کے محرم مرد ہو جائیں گے. ویحفظن فروجہن، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے. یہ تفصیل سمجھ لیجیے، دراصل ہے غیر محرم مردوں کے سامنے کہ عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کرے، ایکسپشن آگے آ جائے گا، محرم مردوں کا ہے. اسی لیے جان سمجھے گھر کے اندر کا پڑتا محرم مردوں کے سامنے. اللہ ماں بہارا ملا اللہ از خود جو ظاہر ہو جائے. اور ایک عورت کا قد کارڈ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا. اس نے کوئی برقع، کوئی کوٹ، بڑی چادر پہن رکھی ہے، پردہ کر رکھا ہے، لیکن جس کا آؤٹر گارمنٹ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا. اسی طرح کسی وجہ سے ہوا چلی، اس کی کوئی چادر ہٹ گئی، اور ہاتھ سے چادر ہٹ گئی، چہرے سے ہٹ گئی، اب خود ہوا غیر اختیاری ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ادروائز وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتے. میں آپ سے اشارہ کر رہا ہوں تفصیل آئے گی پورا عذاب میں. زینت کا اصل مقام کیا ہے؟ کہہ رہا ساری کاسمیٹکس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کا نعرہ کیا ہے؟ آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو زینت اصل چہرے کی ہے. یہ آپ سے آپ چہرے کا پردہ قرآن کریم میں اشارہ بھی موجود ہے، بازار بھی موجود ہے، لیکن یہ موضوع یہاں کا نہیں ہے. یہ موضوع ہے سورہ احزاب کا. تو یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی الا ما ظہر منہا، سوائے سے وہ اصل ظاہر ہو جائے. اس کی چند میں نے مثالیں رکھ دی. یہ ہے غیر محرم مردوں کے سامنے کا معاملہ. بل یضربن بخمورہن علی جیوبہن، اور وہ اپنی خمر، خمر کہتے ہیں چادر کو، بہت بڑی نہ بھی ہو اتنی کی جس کو سینے پہ ڈال لیا جائے اور سر بھی ڈھانک لیا جائے وہ مراد ہے. بل یضربن بخمورہن علی جیوبہن، اور وہ اپنی ایڑیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام خواتین نے اپنی کمر بند لپیٹنے کے لیے جو ہوا کرتے تھے اس کو چادروں کی صورت دے دی اور اس کے دوپٹے بنا لیے، سروں کو بھی ڈھانپا اور اپنے سینوں کو بھی ڈھانپا. بل یضربن بخمورہن علی جیوبہن، اور وہ اپنی اوڑیاں اپنے سینوں پر ڈال دیں. یہ رب خمر چھوٹی چادر. سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں جلباب کا لفظ آئے گا. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے. وہ تفصیل اس مقام پر ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے ہوگا. یہ ابھی محرم مردوں کے سامنے کا مسئلہ آ رہا ہے. وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی ایڑ کوڑنیاں سینوں پر ڈالے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہ جنرل ہے غیر محرم والا معاملہ. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے سامنے، او آبائهن، یا اپنے والد باپ کے سامنے. اب یہ ایکسیپشن آ رہا ہے. تو زینت عورت ظاہر نہیں کر سکتی مراد غیر محرم مردوں کے سامنے الا، مگر یہ کہ یہ ایکسیپشن آگے سب یہ ایکسیپشن کہے کہ ہیں محرم مردوں کے، ان کے سامنے عورت چہرہ کھول کر آ سکتی. اصل زینت تو چہرے کی ہوتی، اور وہ سر کو ڈھانک لیا، اس نے چھوٹی چادر لے لی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. باہر والوں کے سامنے، غیر محرم مردوں کے سامنے بڑی چادر، اور زینت کو بھی چھپانا ہوگا. وہ سورہ احزاب کا موضوع ہے. یہ ہے ستر کا معاملہ محرم مردوں کے سامنے. اب اس کی تفصیل کہ ایکسیپشنز کیا کیا ہیں. اللہ کی بہت رکھی ہندنا، مگر اپنے خاوندوں پر. اور خیر جو ایکسیپشن بتایا جا رہا ہے، ورنہ خاوند کے ساتھ تو کسی قسم کا معاملہ پردے کا ہے نہیں عورت کا. او آبائهن، یا اپنے والد. او آبائی بعولتهن، یا اپنے سسر. روز کیجیے گا سسر آ گیا ہے، اور سسر کا ایک بیٹا تو اس عورت کا شوہر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کا خاوند ہے بیوی کا. ایک بیٹا اور ہو سکتا ہے، کئی بیٹے ہو سکتے ہیں خاوند کے علاوہ. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ دیور. یہ ان بیچاروں کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، اس میں بات کریں گے ان شاء اللہ، لیکن نوٹ رکھیے ذہن میں. او آبائهن، یا اپنے والد. او آبائی بعولتهن، یا اپنے سسر. او ابنائهن، یا اپنے بیٹے. او ابنائی بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. او اخوان، شوہروں کے بیٹے اور کسی بیوی سے ہو. او اخوانهن، یا اپنے بھائی. او بنی اخوانهن، یا اپنے بھتیجے. او بنی اخواتهن، یا اپنے بھانجے. او نسائهن، یا اپنی عورتیں. یہاں ہمارے علماء نے بڑی اچھی بجاتی کی، نسائهن، ان عورتوں کی اپنی عورتیں. ایک تو کیٹیگری علماء نے بیان فرما دی، غیر مسلم مرد عورت سے بھی ویسے ہی پڑتا جیسے کہ غیر محرم مرد سے ہوتا ہے، غیر مسلم عورت سے بھی ویسے ہی ہوگا. کچھ علماء اور آگے گئے، بالکل صحیح آگے گئے. اپنی عورتیں جان پہچان والی، جن کے کردار کا اندازہ ہے، جن کی شرافت کے متعلق نالج ہے. ورنہ اگر ایسی ایری گہری عورتیں ہوں، چاہے مسلمانوں میں سے کیوں نہ ہو، ہوتی ہی بتا دیں بس کردار، اللہ حفاظت فرمائے. تو ان کے سامنے بھی زینت کردار نہیں ہوگا. اپنی عورتیں پاکیزہ کردار والی، جان پہچان والی، ملنے جلنے والی، جن کے کردار کا اعتماد ہے، ان کے سامنے تو زینت کردار نہیں کر سکتی. لیکن بکریا کا ایک سسٹم نہیں ہوگا، ان کے سامنے ویسے پڑتا ہوگا جیسے غیر محرم مرد کے سامنے. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو ان کی قمیض ہے. بعض قدیم مفسرین نے یہاں غلام نے مراد لیے، اس میں جو اختلاف کا معاملہ ہے، لیکن آج تو سوال ہی نہیں ہے. گھر میں کام کرنے والے سرونٹس ہیں، وہ غلام نہیں ہیں، وہ ملازم ہیں. ان سے ویسے ہی پردہ ہے جیسے کسی عام غیر محرم سے پردہ ہے. وہ غلاموں کا معاملہ الگ تھا، وہ بھی تفصیل کا اختلاف تو ہے، لیکن آج تو وہ ہے ہی سوال. ان ملازمین سے ویسے ہی پردہ ہوگا جیسے کہ کسی غیر محرم سے. او ماں مدد ایمان ہن، یا وہ بھی جن کی قمیضیں ہیں. ابھی تاجرین اور غیر اولی القربۃ من الرجال، یا وہ خدمت گار مرد جو عورتوں سے ورث رکھنے والے نہ ہوں. ایسے مرد جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہوں اور محسوس ہو بغیر احوال ان کے حالات سے کوئی رغبت نہیں ہے، تو ایکسیپشن ہے. لیکن اگر وہ جملہ جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے, اس سے بھی بچنا ہوگا. لیکن بظاہر احوال اگر محسوس ایسا ہو جائے تو ایکسپشن ہے, اس کے سامنے چہرہ کھل سکتا ہے. اب تابعین غریب القربت من الرجال, جب وہ خدمت دار مرد جو عورتوں سے غرض بالکل نہیں رکھتے ہوں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, جب وہ بچے جو ابھی واقف نہیں ہوئے عورتوں کے پردے کے معاملے میں. وہ بچے بچے نہیں ہوں, بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو بڑے ہو گئے, آیت نمبر 58-59 میں اس کا ذکر آ جائے گا, تو ان سے ویسے ہی پردہ جیسے کہ غیر محرموں کو ہوتا ہے. لیکن اگر ایسے بچے کے جو عورتوں کے پردے کے معاملات سے واقف نہیں, تو ان کے سامنے بھی زینت کے ساتھ عورت آ سکتی ہے. یہ جناب ایک لسٹ آ گئی, یہ لسٹ نامکمل ہے, اس میں چچا کا ذکر نہیں, ماموں کا ذکر نہیں, دادا کا ذکر نہیں اور نانا کا ذکر بھی نہیں. اس لیے سورہ النساء آیت نمبر 23 ہم نے جب پڑھی تھی, وہ محرمات کا ذکر تھا, کن سے نکال نہیں ہو سکتا. جس سے نکال نہیں ہو سکتا اسے پردے کا معاملہ بھی نہیں, بیٹی ہے, بہن ہے, بھتیجی ہے, بھانجی ہے. تو سورہ النساء آیت 23 اور اس کو ملائیں تو لسٹ مکمل ہوگی. ماموں سے پردہ نہیں ہے, چچا سے پردہ نہیں ہے, نانا دادا سے پردہ نہیں ہے, اس سورہ النساء کی آیت 23 کو ملا لیں تو لسٹ مکمل ہو جائے گی. اب بھی ایک چیز باقی ہے جو میں نے آپ کو نوٹ کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ شوہر کو لے آئے, شوہر تو ہے ہی نہیں, شوہر کے والد کو لے آئے, سسر کو لے آئے, اس سے تو پردہ نہیں ہے, تو اس سسر کے اور بیٹوں میں کیا قصور ہے بیچاروں کو؟ قصور ہے کیا؟ قصور تو کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی. یعنی کہ یہ جس بتا رہی ہے کہ وہ دیوا جس لسٹ میں شامل نہیں ہے, وہ جے جس لسٹ میں شامل نہیں ہے, تو اس سے پورے کا پورا پردہ کرنا ہے. سوال ذہن میں آتا ہے اس لڑکے کا قصور کیا ہے؟ اب حدیث سنیے بخاری شریف کی, اللہ کے رسول سے پوچھے کہ الحم حامی واو, اللہ کے رسول اس کے بارے کیا حکم ہے؟ حم کا ایک ترجمہ ہے سسرالی رشتے دار, اور اکثر ہمارے محدثین نے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے دیور کا, کہ دیور کو موت ہے تو اور مزاج آ گئی اس کی, اس سے تو پردہ پکا کرنے نہیں ہوگا. دیکھیے ہمارے احساسات ہمارے جذبات ایک طرف, وہ تو بھائی کی طرح ہوتا ہے سب کچھ, اللہ کی طبیعت اوپر ہے, ہماری عقل نیچے ہے, اور ایسے واقعات ہو جایا کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ بھائی اللہ کے دین کا اعتماد ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. تو دیور کو فرمایا موت. ایک ہمارے قریب سے عالم دین گزرے, ان سے کسی نے پوچھا دیور کو موت ہے تو ساری کو کیا سمجھنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ دیور اگر موت ہے تو ساری کو قیامت سمجھنا چاہیے, اس سے بھی اہتمام ہوگا پردے کا بہن نہیں. یہ ہے جناب لسٹ یہاں, اور سورہ النساء 23 کو ملا کے مکمل, اور دیور بالکل بےکارا نہیں ہے, اللہ کی شریعت متعین فرما دی کہ اس سے پردہ کرنا ہے تو پردہ کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا مخفی زینت کے متعلق, اس زینت چھپی ہوئی ہو, بلا یا غریبین, اور وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں اس طرح کہ جو اپنی زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ پہچان لی جائیں. کسی نے بڑی پیاری ترجمانی کی, اس طرح عورت پیر زمین پر نہ مارے کہ کسی مرد کا کلیجا پھٹ جائے. تو فرمایا کہ بلا یا غریب نہ جاوری ہند نہ لیو اور ما یقین میں زینت ہند, اور وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ ماریں کہ جو زینت اپنی چھپائی ہوئی ہیں وہ پہچان لی. زیادہ تر اس میں ہوتا ہے کہ بعض وقت اس قدر ہاتھ بھرا ہوا چوڑیوں سے تو اس کے بجنے سے خامہ خام توجہ مرتکز ہوتی ہے عورت کی طرف. اور آپ نوٹ کیجیے, اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, بہت زیادہ بہتر اللہ جانتے ہیں. 10 مرد بیٹھے ہوں اور 1000 مرد ان کے پاس سے گزر جائیں, کوئی تقسیمت کچھ نہیں ہوگا. لیکن شیطان ہے, 1000 مرد بیٹھے اور ایک عورت وہاں سے گزر جائے, آپ دیکھیے کیا کیسے ہوتی ہے. کسان وہ لگا ہوا ہے اٹھانے کے لیے, بگاڑنے کے لیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اشارے شگور کے راستے بند کر دیے جائیں. تو مخفی اگر کوئی ہے چوری, کوئی پازی جس طرح کی شے جس کے بجنے سے کوئی توجہ کا ارتکاز ہو جائے, اس کا بھی منع فرما دیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور آگے لے کر گئے, اگر دل فرض کی جماعت ہو رہی ہے اور دل فرض عورتیں جماعت میں شریک ہیں, اور اگر لقمہ دے رہے امام کو کہ غلطی ہو گئی ہے, تو مرد تو کہے گا سبحان اللہ, عورت کیا کرے گی؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی. اور یہ ہتیلی سے تالی بچی اس طرح نہیں, بلکہ الٹے آپ کو سمجھ لے کہ الٹا رکھا جائے گا اور سیدھے ہاتھ کی ہتیلی اس کی پش پر ماری جائے گی تاکہ وہ میوزیکل ساؤنڈ بھی ذرا محسوس نہ ہو. اتنی احتیاط ہے, عورت اتنا توجہ دلا سکتی ہے, زبان سے توجہ نہیں دلا سکتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے موت امام مالک, جو عورت گھر سے عطر لگا کر نکلتی ہے, خوشبو لگا کر نکلتی ہے سفر پر, اس کو آپ نے فرمایا وہ آوارہ ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا کہ وہ ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے. اب اس میں ہماری بہنوں کو کوئی اپنی تذلیل نہیں محسوس کرنی چاہیے, بلکہ تکریم محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے عورت کو کتنا پوشیدہ رکھا ہے. جو شہر جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. آپ اپنے زیور کو چھپا کے رکھتے ہیں, اپنی دولت کو چھپا کے رکھتے ہیں, اپنی قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں. عورت کو تکریم دی اللہ نے, نہ کہ کھلونا بنایا جیسے کہ مغرب نے کر دیا, نہیں, تکریم بھی چھپائے جانے والی ہے. اور یہی اس کا زیور, اس کی شرم و حیا, جی نہیں چاہتا کہ اس کا جناب نہیں کرتا. اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں احکامات کو سننا بھی چاہیے, سمجھنا چاہیے. اللہ ہماری بہنوں کو ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے مردوں کو توفیق دے وہ ان احکامات کا علم حاصل کرے, اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دے, اور مل جل کر ہم اس برے ماحول میں پاکیزہ ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی آگے قرآن کہہ رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اور سب اے ایمان والوں تم مل کر توبہ کرو اللہ کے حضور میں, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے گھر کے پردے کے حوالے سے. محرم مردوں کے سامنے چہرہ کھولے گی اور ٹھیک, ہاتھ پیر کھولے گی اور ٹھیک ہے, لیکن جب غیر محرم مردوں کے سامنے جائے گی تو بڑی چادر, چہرہ بھی چھپے گا. تفصیل ان شاء اللہ سورۃ الاحزاب میں آئے گی. ایک گفتگو اس طرح کے بعد ہم آگے بڑھائیں گے ان شاء اللہ. وہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کو چہرے کا پردہ نہیں ہے, چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, زینت کا اظہار عورت کر سکتی ہے, تو سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل لسٹ کیوں بیان کی؟ اگر غیر محرم کے سامنے چہرہ نہیں چھپانا ہے, جیسے محرم مردوں کے سامنے عورت آ رہی ہے تو ان کے سامنے بھی جائے بس چادر کہیں گے اللہ فیصلہ, اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی لسٹ کیوں بیان فرمائی ہے؟ کیا کوئی کلام اللہ کا کوئی الفاظ اضافی ہو سکتے ہیں, غیر ضروری ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے ہے کہ محرموں کی کیٹیگری الگ کی گئی ہے, غیر محرموں کی کیٹیگری الگ کی گئی ہے, ان کے متعلق تفصیلی احکامات ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں. اس کے بعد اور معاشرتی ہدایات, فرمایا کہ ان کے بعد آیا ما منکم, اور جو لوگ تم میں سے وہ لوگ, اب یہ دو درجن ممکن ہیں, وہ خواتین کی جو بیوہ ہو جائیں ان کا نکاح کرا دو, یا وہ مرد حضرات جن کی بیویاں انتقال کر گئی ہیں ان کا نکاح کرا دو. یہ ترغیب ہے سب سے نکاح کرانے کے لیے, تو وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر گئے یا وہ شوہر جن کی بیویاں انتقال کر گئی ان کا نکاح کرا دو. اور صالحین من عبادکم و امائکم, اور اپنے لیے غلاموں اور اپنی قمیضوں کا بھی ممکن ہے تو نکاح کرا دو. ہاں یہ بات کی جا سکتی سورۃ المؤمنون کی آغاز میں کہ اگر ایک مالک اپنی قمیض کا کسی سے نکاح کرا دے گا, اب اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا, اس سے خدمت دے سکتا ہے, تعلق قائم نہیں کر سکتا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ تندرست ہوں گے تو اللہ انہیں غنی فرما دے گا اپنے فضل سے. یہ بات یاد رہے کہ نکاح نہ کرنے سے انسان غنی نہیں ہوگا, اور نکاح کر لینے سے تندرست ہو جائے گا. یہ مادہ برسی تو کہہ سکتی ہے, الہی تعلیم نہیں کہتی. جو نہیں اللہ فضل ہی, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا. اللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. ایک بڑی مزیدار حدیث ہے اس اعتبار سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسکین وہ ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے, مسکین وہ ہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو. اور آپ نے ترغیب دلائی کہ نکاح انسان کو غنی کر دیتا ہے, بشرطے کہ ان تعلیمات پر ہمارا یقین ہو اور نکاح اسلامی جو ہے اس کے مطابق ہو, تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے, بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ہاں وہ نکاح اس کو ہم نے مشکل بنا دیا, بے شمار رسومات کے ساتھ, خرافات کے ساتھ بوجھ بن گیا وہ نکاح, اس سے تو پھر تباہی یہ آتی ہے, وہ کبھی بھی جائز نہیں ہے. وہ نکاح جو مسنون ہے, دو گواہ, نکاح کا اعلان, مہر کی ادائیگی, جتنی حیثیت اس کے حساب سے ولیمے کے حساب پر, کوئی اور شرط ثابت نہیں کی جا سکتی. گواہ, اعلان, مہر کی ادائیگی حیثیت کے مطابق, اور ولیمے کی دعوت حیثیت کے مطابق, اس کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں کی جا سکتی نکاح کے بعد. اور اب تک ہمارے 60-70 برس تک ہمارے اسلاف معاملہ رہا, میں افسر چکا ہوں, ظہر میں کسی نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, اصل میں نکاح کہلانے ہو گیا, سب کچھ ہو گیا معاملہ. ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے, تو اللہ اس اسپرٹ کے ساتھ انہیں غنی فرما دے گا, لیکن وہ نکاح کے جس کو آج اس معاشرے میں بوجھ بنا دیا گیا, اس سے برکات نہیں, اس سے تو مسائل آتے ہیں. وَلْيَشْفَعْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے. وَلْيَشْفَعْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور چاہیے کہ بچے رہے پاک دامن اختیار کریں وہ لوگ کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے, یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے. پاک دامنی کے حصول کی نیت یہ ضروری ہے. اب اس میں ایک حدیث عام طور پر بیان ہوتی بالکل صحیح ہے بخاری شریف کی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوجوانوں سے خطاب کر کے, تم میں سے جو نکاح کی شکایت رکھتا ہو وہ نکاح کرے, یہ نکاحوں کو نیچے رکھتا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, اور جس میں ابھی استطاعت نہ ہو وہ روزے سے سہارا حاصل کرے جو نفس کی خواہش کو دبا دیتا ہے. اب یہ بالکل صحیح بخاری کے اندر ہے. یہ سنا دی جاتی ہے عام طور پر کہ روزے رکھو, بات تو ٹھیک ہے, لیکن شریعت نے جو نکاح کو آسان کیا ہے اس میں زور کیوں نہیں دیتے ہم؟ وہی نکاح خواہ حضرات بھی جن میں کچھ دیندار لوگ بھی ہیں جا کے ان محافل کے اندر جہاں خرافات ہو رہی ہیں اور نکاح پڑھا دیتے ہیں, کیوں نہیں بیان کرتے وہاں پر جا کے ظلم ہو رہا ہے, ناجائز کام ہو رہا ہے, اس کو آسان کرو اللہ کے واسطے تاکہ لوگوں کی, نوجوان لڑکیوں لڑکوں کی اس پر ہے پاک دامنی محفوظ رہ سکے. تو جہاں یہ حدیث سنا کے ٹھیک ہے, وہاں یہ بھی تو بتاؤ کہ بھائی اللہ کے بندہ نکاح کو آسان کرو, مشکل ہے نا نکاح. تو یہ پاک دامنی قرآن کہہ رہے ہیں یہ چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے, یہ دیکھنے پر رہے کہ نکاح کو عام کرنے کے حوالے سے بھی ترغیب لوگوں کو دلائی جائے. اس حوالے سے الحمد للہ محسن ڈاکٹر اظہار احمد صاحب نے پوری تحریک چلا رکھی ہے 1974, تو 30 سال کا عرصہ ہو گیا, وہ بھی ان کی شاگرد کی کہیں بھی نکاح پڑھاتے ہیں الحمد للہ, پوری خرافات کی بے قدری کرتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں, بتاتے سننا تو یہ بتائیں, اور الحمدللہ ٹھیک ہے چند سو ہوں گے لیکن لوگ کوشش کر رہے ہیں جس سے ہرا سامنا ہے, رحمتیں بھی اللہ کی آتی ہے اور مشکلات کے بغیر نکاح بھی ہو جاتے ہیں, اس پر پاکیزگی بھی مل جاتی ہے الحمدللہ. اس حوالے سے لوگوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے, کتاب سے بھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے نکاح ایک اصلاحی تحریک کتاب سے بھی ہے, اور اس حوالے سے خطبہ نکاح پوری تفصیل اس کی آڈیو ویڈیو کیسٹ میں ان شاء اللہ آپ کو ملے گی, اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ نکاح کے بندھن کو آسان کیا جائے, تاکہ اس وقت اور پاکیزگی کا حصول یقینی بنایا جا سکے. وہ تقول کتاب نما ملکت ایمان کم فقاتبو ہم ان عالم تم فیم خیر, اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں مکاتبت کرنا چاہتے ہوں, مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ غلام ہے وہ کچھ پیسے لے آئے کہیں سے اور مالک سے کہیں یہ لے کر مجھے چھوڑ دو, تو مالک کو کہا جا رہا ہے کہ مکاتبت کر لیا کرو. اب دیکھیں یہ بھی ان دیگر احکامات میں سے جس کے ذریعے سے غلامی کو ختم کیا گیا, مکاتبو ہم تم سے مکاتبت کر لیا کرو, ان عالم کو فیم خیر اگر تم انہیں کوئی بہتری پاؤ, وہ آتوں ہوں مال اللہ نبی آتا تم, اور اس مال نے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ مسلمانوں کو حکم زکات کی جو 8 مدے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اس نے کہا کہ وفاق گردنوں کے آزاد کرانے میں, اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکات کی رقم بھی استعمال ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر بات ابھی زمانہ فرحال تو نہیں ہے, لیکن کبھی ہو ایسا معاملہ تو استعمال ہو سکتی ہے. بلا تکری ہوں فتحیار کی تم آدھا جگہ, اور اپنی کمیزوں کو برے عمل پر بدکاری پر مجبور نہ کرو. یہ اس کو کچھ لوگ سے اور اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف بھی ہے کہ یہ اپنی کمیزوں سے بدکاری کراتا تھا, مجبور کرتا تھا. بلا تکری ہوں فتحیار کی تم آدھا جگہ, اور اپنی کمیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اروگن لتا بدو آرودن حیات دنیا, اگر وہ پاک دامہ دینا چاہیں میں جس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو, اس کی وجہ سے ان کو مجبور نہ کرو. مگر یہ کری ہو نہ, اور جو انہیں مجبور کرے گا فکور وحیم, تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. کچھ شریف اس کی مسلمان ہوئی تو ان کو جان بوجھ کے مجبور کرتا تھا, وہ مجبوری کی بات ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر مجبور کسی کو کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور یقین ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں. وہ مثلا من الذين خلوا من قبلكم, اور ان لوگوں کی مثالیں تم سے پہلے جو تم سے پہلے ہیں گزر چکی. وموعظة للمتقين, اور نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5 رکوع آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 تمثیلیں بیان فرمائی. ایک حقیقی ایمان کی تمثیل اللہ نے بیان فرمائی, ریاکاروں کے لیے تمثیل بیان فرمائی, اور جو بالکل جن کے پاس کوئی جھوٹ موٹ کا ایمان بھی نہیں ہے ان کی بھی ایک تمثیل اللہ نے بیان فرمائی. یہ تمثیل کیا ہے؟ بعض انتہائی مشکل اور گہرے اور دقیق مضامین کو ہماری زبان میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہماری ہی لینگویج کو استعمال فرمایا. کہ یوں کہیے کہ جو امور غیر سے متعلق چیزیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمثیل کا رویہ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ کسی درجے میں ان کی ہمیں نالج حاصل ہو جائے تاکہ ان کو مان سکے. یہ جو تفصیل آ رہی ہے آیت نمبر 33 میں حقیقی ایمان کے حوالے سے, یہ قرآن کریم کی مشکل ترین تفصیل ہے. سمجھانے والے کے لیے بس اوقات مشکل ہوتی ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی مشکل کبھی کبھی پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے بھی صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں دراصل پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کی تفصیل بیان کی گئی اور یہ مسانی جیسے سمجھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی اور سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195 کی روشنی. اللہ کی معرفت ہماری فطرت میں ان میں موجود ہے, پردے آ جاتے ہیں کبھی کبھی. اس معرفت کے پردے ہٹانے کے لیے اور اس ایمان جو کہ اندر ہے, ایمان عقلی جسے ہم نے کہا تھا سورہ آل عمران میں, اس کی تکمیل کے لیے اللہ وحی عطا فرماتا ہے رسولوں کے ذریعے, جس کو ایمان سمعی کہتے ہیں, سن کر حاصل ہونے والا ایمان. جب وہ وحی نور وحی اس نور فطرت سے مل جاتا ہے, وہ ایمان سمعی جو رسول کی دعوت سے ملتا ہے, ایمان عقلی جو فطرت میں اس سے مل جاتا ہے, تو حقیقی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ بات ہم نے سمجھی تھی, اسی کو ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہ منصب ہاتھ میں مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال ایسے ہے, اللہ کی مثال نہیں, اللہ کے نور کی مثال. اور نور سے مراد ہے نور ایمان اور نور فطرت, ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو, کیونکہ اللہ کی مثال تو دی نہیں جا سکتی. سورہ شورا کی آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری مشکل آسان فرما دی کہ مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال, اور فرماتے بریکٹ میں ڈسٹرڈ ہے کہ قلب المؤمن, مومن کے قلب میں ایسی ہے, اور آگے بات سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. مثل نور ہی اللہ کے نور کی مثال, مراد اس پر ایمان کے نور کی مثال, ایسی جیسے کہ ایک تاپ, سیاہ مصباح اس میں ایک چراغ, ہر مصباح کی زجاجہ, چراغ ایک شیشے میں, ایک شیشے کی انجیل میں ہے. الزجاجتو کانہا کوکب الذری, وہ شیشہ گویا کہ وہ ایک چمکدار ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ, وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت سے, زیتونۃ یعنی زیتون کا درخت جس کا تیل بڑا عمدہ ہوتا ہے, لا شرقیتی ولا غربیہ, جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, یقاد زیتہا یضیئ, قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے, ولو لم تمسسہ نار, ہاں اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو, نور علی نور, نور پر نور ہے, یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی رہنمائی ہدایت دیتا ہے, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کو مثالوں کی ضرورت اللہ کو کچھ نہیں. اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ کو ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ترجمے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, خاصی مشکل تمثیل ہے. دیکھیے اللہ نے کہا ایک تاپ, اور اللہ نے کہا تاپ میں ایک چراغ, اور چراغ ایک شیشے. یہ پرانے سے تاپ ہوا کرتے تھے, بزرگ حضرات بآسانی سمجھ لیں گے, نوجوان یوں سمجھے کہ ایک بڑی سی الماری, اس کے اندر شیشے کا ایک جار, اور شیشے کے جار کے اندر ایک چراغ موجود ہے. بات سمجھ میں آ جائے گی ان شاء اللہ آسانی سے. چراغ کو جلانے کے لیے کوئی تیل چاہیے, تیل ڈال بھی دیا تو ماچس کی تیلی چاہیے کہ نہیں, ٹھیک ہے جی, ماچس کی تیلی آ گئی, تیل موجود ہے, چراغ جل گیا, شیشے ایک جار میں ہے, چاروں طرف روشنی ہو جائے گی, اور شیشے کا جار کورڈ ہے ایک بڑے سے تاپ میں یا باکس جو الماری کا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہاں بندہ مومن کا قلب کی مثال کیا ہے, اب نوٹ کیجئے, تاپ سے مراد ہماری پسلی ہے, ٹھیک, اور جو قندیل جس کو شیشہ کہا گیا اس سے مراد ہے قلب. ان پسلیوں کے درمیان کیا ہے, قلب. اور مصباح جسے کہا گیا, چراغ جسے کہا گیا, وہ نور ایمان ہے, اللہ کی معرفت دل میں ہوتی ہے نا. تو تاپ پسلیاں, پسلیوں میں جو زجاجہ قندیل ہے وہ ہمارا قلب, اور چراغ جو روشنی ہے چراغ, وہ قلب کے اندر ہے ہمارے. تین باتیں ہو گئی. اچھا اوپر سے کیا آتی ہے, وہی, اور وہ جب آئے گی تو ایمان مکمل ہو جائے گا. اب قلب میں جو چراغ ہے اس کے لیے تیل بھی تو چاہیے کہ نہیں, وہ تیل ہے فطرت انسانی میں اللہ کی معرفت، وہ تیل ہے فطرت انسانی میں اللہ کی معرفت، وہ ہے شراب بھی ہے. اب کیا دکھا رہے اس کو؟ تیری دکھا رہی ہے، اپنی زبان میں کہیے ورنہ تو نور کی بات آ رہی ہے، نور وحی کی. وہ تیری کا کام کرتی ہے یہ وحی، نور وحی. وہ آتی ہے، فطرت سلامت ہو تو شراب جل جائے گا اور ایمان حقیقی مکمل ہو جائے گا. نور علا نور کی بات، نور پر نور، نور فطرت اندر، نور وحی آئی اوپر سے، ان دونوں کے ملنے سے حقیقی ایمان مکمل ہو گیا. یہ تفسیر ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ العظیم. سورہ النور کا ہم 14 رکوع شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 27. عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ مبارکہ میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اب گھروں میں پردے کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے. پردے کے احکامات کی بنیادی طور پر دو حصے ہیں. ایک ہے گھر کا پردہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ محرم مردوں کے سامنے خاتون کا معاملہ کیا رہے گا، اور ایک ہے باہر کا پردہ، جس کے معنی ہے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کا معاملہ کیا رہے گا. پردے کے اعتبار سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کے معاملات بیان ہوئے ہیں، یعنی محرم مردوں کے ساتھ معاملہ، جس کو سطر کے احکامات کہتے ہیں. سورہ احزاب میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی ایجاب کے احکامات کے ضمن میں، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو کیا معاملہ پردے کے ضمن میں اختیار کرنا ہوگا. سطر کی وضاحت آ چکی ہے. سطر مرد کے لیے ناک سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہر حال میں چھپانا فرض. عورت کے لیے چہرے کی ٹکیا، یہ ہاتھ کے پنجے کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے، اور پیر کے پنجے، یہ چھوڑ کے پورا جسم سطر ہے. یہی اس کی نماز کا بھی سطر ہے، اور یہی محرم مردوں کے سامنے عورت کے آنے کا لباس ہے، خواہ والد ہو خواہ بھائی ہو. اس کے سامنے بھی یہ سر ڈھکا ہوا ہوگا، ایک چھوٹی کم از کم چادر سینے پر ہوگی، جس کا ذکر انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ فرق ہے سطر مرد کا اور سطر عورت کا. عورت سے جب غیر محرم کے سامنے جائے گی تو اس سے آگے کا معاملہ ہوگا. ظاہری بات ہے محرم کے مقابلے میں غیر محرم سے زیادہ احتیاط کرنی ہے. اس میں پھر حجاب ہے، بڑی چادر ہے، تفصیل آئے گی سورت العذاب میں، اور اس میں چہرے کو چھپانا بھی شامل ہوگا. یہ تو بنیادی باتیں حوالے سے ہو گئی. یہ احکامات کیوں آ کر؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے بندوں سے کن باتوں کو منوایا جائے، بندوں سے کیا کرایا جائے کیا نہیں کرایا جائے، کیا ان کے لیے بہتر ہے کیا ان کے لیے بہتر نہیں ہے. اور ہم پڑھ چکے سورہ النور میں، سورہ بنی اسرائیل میں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس بڑی بے حیائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو عفت اور پاک دامنی عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ دائرہ کار متعین فرمایا ہے، اور یہ سطر اور حجاب کے احکامات عطا فرمائے. وہ خالق ہے، ظلم کبھی نہیں کرے گا. وہ مالک ہے، جانتا ہے کہ میرے بندے کی ضروریات کیا ہیں، کیا اس کے لیے بہتر ہے کیا اس کے لیے خراب. اس اسپرٹ کے ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ ان احکامات میں ہمیں بے شمار حکمتیں دکھائی دیں گی. اب سورہ نور میں جو احکامات اس زمن میں آئے ہیں، پہلے اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیجیے. آیت نمبر 27 میں گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کی تلقین کی گئی. آیت نمبر 30 میں مردوں کو نگاہوں کے نیچے رکھنے کی تلقین کی گئی، نگاہوں کی حفاظت. آیت نمبر 31 میں عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی. اور ان دونوں آیات میں، آیت نمبر 30 اور 31 میں، سطر کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے. پھر آیت نمبر 31 طویل اس میں کئی باتیں ہیں. تو اب تک بات آئی اجازت طلب کرنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا، سطر کی حفاظت کرنا. نمبر 4 آیت نمبر 31 میں سینے پر اوڑھنی رکھنا، یہ خواتین کے لیے حکم. نمبر 5 زیب و زینت کو مخفی رکھنا، جو کہ آرائش کی چیزوں کو چھپانا، یہ سورہ نور کی آیت 31 ہم دیکھیں گے، اس میں تفصیلی احکامات ہیں. نمبر 6 مخلوط معاشرت کی ممانعت ہے، انٹرمکسنگ آف مکسنگ آف سیکسز کی ممانعت ہے. غیر محرم مرد اور عورتیں آپس میں ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، سپریشن ہے، اور زینت صرف محرم مردوں کے سامنے ہوگی، تفصیل آئے گی انشاءاللہ. نمبر 7 جو مخفی زینت ہوتی ہے عورت کی، دل پر اگر اسے قاضی پہن رکھی، جو پسندیدہ نہیں ہے، دل پر اگر پہن رکھی ہے، اس کو بھی چھپانا. اس میں بھی تفصیل آئے گی. یہ بھی تفصیل سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے. تو خاصی تفاصیل سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں آئیں گی. پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے گھر کے اندر اجازت کا معاملہ. اگر چھوٹے بچے بھی ہوں، تو ان کے لیے بھی تفصیل آئے گی سورہ نور آیت 58 اور 59 میں. اور ربی اور آخری بات جن احکامات کی ذمہ داری ہے, بوڑھی خواتین کے لیے پردے کے معاملے میں سختی نہیں ہے, اس کا ذکر آئے گا سورہ نور آیت نمبر 16 میں. اب سب سے پہلے آیت نمبر 27, اس میں گھروں میں داخلے کے موقع پر اجازت کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو, حتی تستأنسوا, جہاں تک کہ اپنی پہچان کرا لو, وتسلموا علی اہلھا, اور ان کے رہنے والوں کو سلام کر لو, ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ پہلا حکم. اس اعتبار سے اپنے گھر کے سوا کسی اور کے گھر میں گئے, دستک دی جائے اور مشہور طریقہ یہ کہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہوا جائے, تاکہ اگر کوئی غیر محرم عورت سامنے آ جائے تو بالکل اور براہ راست کانٹیکٹ کا معاملہ نہ آئے. نمبر دو, اگر سوال اندر سے ہو تو پہلے سلام کیا جائے. اور نمبر تین, اگر پوچھا جائے کون, تو میں نہیں کہنا چاہیے حدیث کے الفاظ, بلکہ نام بتانا چاہیے کہ فلاں بن فلاں میں ہوں, اپنا تعارف کرا دینا چاہیے. اس اجازت کے بعد اندر داخل ہو سکتے, اس سے پہلے نہیں. یہ پہلا حکم ہے تمام چور دروازوں کو بند کرنے کے لیے, جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مکسنگ ہو سکتی ہے اور معاملہ خرابی اور برائی کی طرف جا سکتا ہے. مزید اور کیجیے, یہ تو ہوا دوسروں کے گھروں کا معاملہ, ہمیں احادیث میں رغبت دلائی گئی ہے اپنے گھر میں بھی اجازت کا معاملہ. موتا امام مالک کی روایت ہے, صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول, میں تو اپنی والدہ کے ساتھ اکیلے رہتا ہوں, فرمایا کہ تب بھی تم اجازت دو. اس کی صورت میں بات کروں گا آگے. اور آپ نے فرمایا, ابھی دیکھیے اس معاملے میں کوئی حیا نہیں ہے. اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا حیا فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, وہ کلیئر کٹ بتا دینا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ تم کبھی پسند کرو گی کہ ایسے وقت میں چلے جاؤ کہ والدہ کسی مناسب کیفیت سے نہ ہو, تم کو بڑھانا دیکھ لو, اللہ کا رسول بتا کے اپنے گھر میں جاؤ تو اجازت دو. اس اجازت کے طریقہ میں مل جاتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو کوئی ایسا رویہ اختیار کر لو کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے کہ ہاں بھائی شوہر یا بھائی یا بیٹا آ گئے ہیں. اس کا طریقہ سلام کر دیا جائے, یا سلام تو کرنا ہی, کھٹکھٹا کے داخل ہو جائے, یا کھانس لے انسان جس سے آمد کی اطلاع ہو جائے. یہ پسند دی جائے کہ اپنے گھر میں بھی اس کو اختیار دیا جائے. فعیل تبیب احدن, پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ, یہ دوسرے کے گھر مراد ہیں, فلا تدخلوها, تم میں داخل نہ ہو, حتی تذکرلکم, جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. اجازت کی طرف توجہ دلائی جائے, اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو, یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی سے ملنے چلے گئے بغیر اپوائنٹمنٹ کے, اب وہ کہہ رہے کہ اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو برا نہیں منانا چاہیے, واپس آ جانا چاہیے. اور پہلے والا طریقہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ لے کے کسی سے ملاقات کی جائے, مقصود کیا ہوتی ہے وہ. اور اینی ریزن کوئی ملنا نہیں چاہ رہا, گھر والے کہتے ہیں سب موجود نہیں ہے یا نہیں ملنا چاہ رہے, تو برا نہ مناؤ, یہ لوٹ جانا ہی تمہارے لیے پاک کی سفر ہے. اللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. عبد الفرمائی, اس اجازت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ بخاری کے لیے مسلم شریف کی حدیث ہے, اگر کوئی کسی کے مکان میں جھانک لے تو اس مکان والے کو حق حاصل ہے کہ اس جھانکنے والے کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے. یہ اتنی باریک بیوی کے ساری ہدایات ہے. اس کے بعد اب کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اپنی زمانے میں پبلک پلیسز کہتے ہیں, وہ ہر ایک آنے جانے کے لیے ہیں, وہاں اجازت کا معاملہ نہیں ہے. فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, اور تم کا کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ اگر تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کسی کی ریزیڈینس نہیں ہے, سکونت اور رہائش نہیں ہے, اور جہاں تمہاری کوئی کام کی چیز ہو, مثال کے طور پر کئی پوسٹ آفس جانا ہے, کئی بل جمع کرانے کے بینک جانا ہے, وہاں کوئی اجازت کا معاملہ نہیں ہے. اللہ عالم ما تبدون وما تكتمون, اور اللہ خوب جانتے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 30, مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے فرما دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ذلک ازکی لہم, یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے, ان اللہ خبیر بما یصنعون, جیسے اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, طبرانی شریف کی حدیث, یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اس سے وہ کام شروع کراتا ہے بدکاری کی طرف لے جانے کا. اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پہلی نظر معاف ہے جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے, اس کے بعد معاوضہ ہے. پہلی نظر کر دی گئی تو نگاہ ہٹا لینی چاہیے, اور یہ ہٹا لی جائے تو مسند احمد کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، کسی غیر محرم کی عورت غیر محرم عورت سے ہٹا لے، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا. یاد رکھیے بات، علماء اور بزرگ صحیح بات فرماتے ہیں کہ جو اعمال میں لطف نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بد نظری کر کے ایمان اور نیک اعمال کی مٹھاس کو دور کر دیتا ہے. تو جو بتائے گا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا. یہ مسند احمد کی حدیث، یہ نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ. اور اس میں ایک اور بات جو اور گہری ہے، زیادہ معاملہ گھر کے اندر بھی ہے، محرم خواتین کو بھی کوئی بہت زیادہ جی بھر کے دیکھنا پسندیدہ نہیں ہے. باہر تو نگاہ اٹھے گی، کوئی راستے میں ٹھوکر نہ لگ جائے، پتھر نہ آ جائے، گھر کے اندر بھی اس کا معاملہ ہے. ہاں محرم خواتین ہی ہوں، کبھی تو ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی سر کو ڈھاکیں گی، چادر لیں گی، کوئی تو بجائے گا، وہاں پر بھی تو جی بھر کے دیکھنے والا معاملہ وہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ، کیونکہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک چیز ہے. وہ یحفظ فروجہم، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس میں ایک تو یہ پاکیزہ طریقہ کار نکاح کا وہ اختیار کیا جائے، اور شرمگاہ سطر کو ڈھانپنے کا اہتمام تو کم سے کم. یہ قانونی بات بیان ہوئی، یہ سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ برمیوڈا ٹائم یا اس طرح کا کہ جس سے گھٹنے لگ جاؤ گھومنا شروع کر دیں واسطے میں، یہ نہیں. یہ قانونی پہلو بیان ہو رہا ہے، لباس پوری ہونا چاہیے، سنت اس کی تفصیل مل جائے گی ہمیں. دیکھیے قانونی پہلو بیان ہوتا ہے کہ یہ سطر اتنا ہے اور اتنا ہے، جو کہ حرام ہے اگر اس کو ڈھاکا نہیں، یہ مطلب ہے اس کا. باقی یہ کہ باقی زیادہ لباس پورے انسان کو پہننا چاہیے. تو اپنے سطر کا یہ اہتمام، کسی دوسرے کے سطر پر نگاہ ڈالنے سے بھی منع کیا گیا ہے. یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. یہ سیلنگ وغیرہ جو ہوتی ہے جس میں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر لباس ہوتا ہے حرام میں، فٹ بال ہاکی ان کے لیے پہننا آرام ہے، ہمارے لیے دیکھنا آرام ہے، غلط ہے. رانے اگر کھلی ہوئی ہے تو سطر کھلا ہوا، یہ کھلنا حرام ہے، منع کیا گیا. وہ خود فروج ہوں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. غار کا اذکار ہوں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ کے وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 31، سب سے پہلے مومن عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم. بقول للمؤمنات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومن عورتوں سے، یغضضن من ابصارهن، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ویحفظن فروجهن، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت. تقریباً برابر حکم ہے. یہ تقریباً میں نے کیوں کہا، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے. ایک خواتین کو بھی چنانچہ واقعہ دیکھا گیا، ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے، وہ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، حضرت عائشہ بھی موجود تھی، حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی کہ جاؤ ہٹو کرتا کرو جی سے. تو انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تو میں نگاہیں نیچی رکھی ہوں گی. تفصیل ملتی ہے حدیث نمبر. ہاں میں نے کہا تھا تقریباً برابر، وہ کیوں؟ اس لیے کہ نوٹ فرمائیے گا، مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جتنا ناپسندیدہ اور خطرناک ہے، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اتنا خطرناک اور ناپسندیدہ نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ سورہ احزاب میں پڑھیں گے، نقاب لگانا یا چہرے کو چھپانے کا حکم کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو نہیں ہے نا. کچھ نہ کچھ تو فرق ہے. اس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث سے مل جاتی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور پردے کے احکامات کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ حبشی سے وہ کرتا دکھا رہے تھے، جنریشن وغیرہ کہہ لیجیے، اس کو دیکھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی دیکھ لیا؟ میں نے اور دیکھنا ہے مزید دیکھ لیا. جب دل بھر گیا تو اللہ کے رسول نے کہا چلتے ہیں. تو یہ ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک تھی. ہاں یہاں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس میں کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں تھا، فیس ٹو فیس نہیں، وہ ہفتی دور تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھی. تو یہ ایکسپشن ہو سکتا ہے عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنے کا اگر ضرورت ہو، ٹھیک، لیکن براہ راست کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی اجازت ہے، وہ لازم نہیں ہے، اجازت کی حد تک یہ ہے. ورنہ یہ کہ مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. اس کے بعد اب زینت کا اظہار نہیں کرنا عورت کو، اس کا ذکر ہے. کن کے سامنے کر سکتی ہے؟ اس کا ایکسپشن آ جائے گا، وہ اس کے محرم مرد ہو جائیں گے. ویحفظن فروجہن، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے. یہ تفصیل سمجھ لیجیے، دراصل ہے غیر محرم مردوں کے سامنے کہ عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کرے، ایکسپشن آگے آ جائے گا وہ محرم مردوں کا ہے. اسی لیے جام سمجھے گھر کے اندر کا پڑتا محرم مردوں کے سامنے. اللہ ماں باہر منہ اللہ اس خود جو ظاہر ہو جائے. اور ایک عورت کا جو کارڈ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا. اس نے کوئی برقع کوئی کوٹ بڑی چادر پہن رکھی ہے پردہ کر رکھا ہے لیکن جس کا آؤٹر گارمنٹ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا. اسی طرح کسی وجہ سے ہوا چلی اس کی کوئی چادر ہٹ گئی اور ہاتھ سے چادر ہٹ گئی چہرے سے ہٹ گئی یہ اب خود ہوا غیر اختیاری ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ادر وائز وہ اپنی زینہ کا اظہار نہیں کر سکتے. یہاں سے اشارہ کر رہا ہوں تفصیل آئی پورا عذاب میں. زینہ کا اصل مقام کیا ہے کہہ رہا ساری کاسمیٹکس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کا نعرہ کیا ہے آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو زینت اصل چہرے کی ہے. یہ آپ سے آپ چہرے کا پردہ قرآن کریم میں اشارہ بھی موجود ہے بازار بھی موجود ہے لیکن یہ موضوع یہاں کا نہیں ہے. یہ موضوع ہے سورہ احزاب کا. تو یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی الا ما ظہر منہا سوائے سے وہ اس کو ظاہر ہو جائے. اس کی چند میں نے مثالیں رکھ دی. یہ ہے غیر محرم مردوں کے سامنے کا معاملہ. بل یضربن بخمورہن علی جیوبہن اور وہ اپنی خمر خمر کہتے ہیں چادر کو بہت بڑی آندھی ہو اتنی کی جس کو سینے پہ ڈال لیا جائے اور سر بھی ڈھانک لیا جائے وہ مراد ہے. بل یضربن بخمورہن علی جیوبہن اور وہ اپنی ایڑیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابو داؤد شریف کی روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام خواتین نے اپنے کمر بند لپیٹنے کے لیے جو ہوا کرتے تھے اس کو چادروں کی صورت دے دی اور اس سے دوپٹے بنا لیے سروں کو بھی ڈھانپا اور اپنے سینوں کو بھی ڈھانپا. پر یہ دردنا جو کمور ہن آلا جو بھی ہن اور وہ اپنی اوڑیاں اپنے سینوں پر ڈال دیں. یہ رب خمر چھوٹی چادر سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں جلباب کا لفظ آئے گا. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے. وہ تفصیل اس مقام پر آئے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے ہوگا. یہ ابھی محرم مردوں کے سامنے کا مسئلہ آ رہا ہے. یضربن بخمورہن علی جیوبہن اور وہ اپنی ایڑ کوڑنی سینوں پر ڈالے رکھیں. ولا یبدین زینتہن اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہ جنرل ہے غیر محرم والا معاملہ. الا لبعولتہن مگر اپنے خاوندوں کے سامنے او آبائہن یا اپنے والد باپ کے سامنے. اب یہ ایکسپشن آ رہا ہے تو زینت عورت ظاہر نہیں کر سکتی مراد غیر محرم مردوں کے سامنے الا مگر یہ کہ یہ ایکسپشن آگے سب یہ ایکسپشن آئے کہ محرم مردوں کے ان کے سامنے عورت چہرہ کھول کر آ سکتی ہے. اصل جنہیں تو چہرے کی ہوتی اور وہ سر کو ڈھانک لیا اس نے چھوٹی چادر لے لی وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. باہر والوں کے سامنے غیر محرم مردوں کے سامنے بڑی چادر اور جنہیں کو بھی چھپانا ہوگا وہ سورہ احزاب کا موضوع ہے. یہ ہے سطر کا معاملہ محرم مردوں کے سامنے. اب اس کی تفصیل ایکسپشن کیا کیا ہے. اللہ بہت رہتی ہے مگر اپنے خاوندوں پر. اور خیر جو ایکسپشن بتایا جا رہا ہے ورنہ خادم کے ساتھ تو کسی قسم کا معاملہ پردے کا ہے نہیں عورت کا. او آبا ہن یا اپنے والد او آبا بولتی ہن یا اپنے سسر. روز کیجیے گا سسر آ گیا ہے اور سسر کا ایک بیٹا تو اس عورت کا شوہر ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کا خادم ہے بیوی کا. ایک بیٹا اور ہو سکتا ہے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں خادم کے علاوہ. وہ کیا کہلاتے ہیں دیور جیٹ. ان بیچاروں کا ذکر یہاں پر نہیں ہے اس سے بات کریں گے ان شاء اللہ. لیکن نوٹ رکھیے ذہن میں او آبائہن یا اپنے والد او آبائے بولتہن یا اپنے سسر او ابنائہن یا اپنے بیٹے او ابنائے بولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے او اخوان شوہروں کے بیٹے اور کسی بیوی سے ہو او اخوانہن یا اپنے بھائی او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجے او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجے او نسائہن یا اپنی عورتیں. یہاں ہمارے علماء نے بڑی اچھی بتاتی تھی نسائہن ان عورتوں کی اپنی عورتیں. ایک تو کیٹیگری علماء نے بیان کرنا کہ غیر مسلم عورت سے بھی ویسے ہی پڑتا جیسے کہ غیر محرم مرد سے ہوتا ہے. غیر مسلم عورت سے بھی ویسے ہی ہوگا. کچھ علماء اور آگے کہ بالکل صحیح آگے تھے. اپنی عورتیں جان پہچان والی جن کے کردار کا اندازہ ہے جن کی شرافت کے متعلق نالج ہے. ورنہ اگر ایسی ایری گہری عورتیں ہوں چاہے مسلمانوں میں سے کیوں نہ ہوں ہوتی ہی بدل دیں بس کردار اللہ حفاظت فرمائے. تو ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار نہیں ہوگا. اپنی عورتیں پاکیزہ کردار والی جان پہچان والی ملنے جلنے والی جن کے کردار کا اعتماد ہے ان کے سامنے تو زینت کا اظہار نہیں کر سکتی. لیکن بکیا کا ایک سیشن نہیں ہوگا ان کے سامنے ویسے پڑتا ہوگا جیسے غیر محرم مرد کے سامنے. او ما ملکت ایمانہن یا وہ کہ جو ان کی قمیض ہے. بعض قدیم مفسرین نے یہاں غلام نے مراد لیے اس میں اختلاف کا معاملہ ہے لیکن آج تو سوال ہی نہیں ہے. گھر میں کام کرنے والے سرونٹس ہیں وہ غلام نہیں ہیں. وہ ملازم ہیں، ان سے ویسے ہی پردہ ہے جیسے کسی عام غیر محرم سے پردہ ہے. وہ غلاموں کا معاملہ الگ تھا، وہ بھی تفصیل کا اختلاف تو ہے، لیکن آج تو وہ ہے ہی سوال. ان ملازمین سے ویسے ہی پردہ ہوگا جیسے کہ کسی غیر محرم سے. او ماں مرد ایمان ہن، یا وہ بھی جن کی کنیزیں ہیں. ابھی تابعین غیر اولی القربۃ من الرجال، یا وہ خدمت گار مرد جو عورتوں سے ورث رکھنے والے نہ ہوں، ایسے مرد جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہوں اور محسوس ہو بغیر احوال ان کے حالات سے کوئی رغبت نہیں ہے. تو ایک طرح سے ہے، لیکن اگر وہ جملہ جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا ہوگا پھر، لیکن بظاہر احوال اگر محسوس ایسا ہو جائے تو ایک طرح سے ہے، اس کے سامنے چہرہ کھل سکتا ہے. ابھی تابعین غیر اولی القربۃ من الرجال، یا وہ خدمت گار مرد جو عورتوں سے غرض بالکل نہیں رکھتے ہوں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی واقف نہیں ہوئے عورتوں کے پردے کے معاملے سے. وہ بچے بچے نہیں ہوں، بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو بڑے ہو گئے، آیت نمبر 58-59 اس کا ذکر آ جائے گا، تو ان سے ویسے ہی پردہ جیسے کہ غیر محرموں سے ہوتا ہے. لیکن اگر ایسے بچے کے جو عورتوں کے پردے کے معاملات سے واقف نہیں، تو ان کے سامنے بھی زینت کے ساتھ عورت آ سکتی ہے. یہ جناب ایک لسٹ آ گئی، یہ لسٹ نامکمل ہے، اس میں چچا کا ذکر نہیں، ماموں کا ذکر نہیں، دادا کا ذکر نہیں، اور نانا کا ذکر بھی نہیں. اس لیے سورہ النساء آیت نمبر 23 ہم نے جب پڑھی تھی، وہاں محرمات کا ذکر تھا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اسے پردے کا معاملہ بھی نہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے. تو سورہ النساء آیت 23 اور اس کو ملائیں تو لسٹ مکمل ہوگی. ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچا سے پردہ نہیں ہے، نانا دادا سے پردہ نہیں ہے، اس سورہ النساء کی آیت 23 کو ملا لیں تو لسٹ مکمل ہو جائے گی. اب بھی ایک چیز باقی ہے جو میں نے آپ کو نوٹ کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ شوہر کو لے آئے، شوہر سے تو ہے ہی نہیں، شوہر کے والد کو لے آئے، سسر کو لے آئے، اس سے تو پردہ نہیں ہے، تو اس سسر کے اور بیٹوں کا کیا قصور ہے؟ بیچاروں کو تو قصور ہے کیا؟ قصور تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرما دی. یعنی کہ یہ جس بتا رہی ہے کہ وہ دیور اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، وہ جیل جس لسٹ میں شامل نہیں ہے، تو اس سے پورے کا پورا پردہ کرنا ہے. سوال ذہن میں آتا ہے اس لڑکے کا قصور کیا ہے؟ اب حدیث سنیے بخاری شریف کی، اللہ کے رسول سے پوچھے کہ الحم خامی واؤ، اللہ کے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حم کا ایک ترجمہ ہے سسرالی رشتے دار، اور اکثر ہمارے محدثین نے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے دیور کا، کہ دیور کو موت ہے تو اور مزاج آ گئی اس کی، اس سے تو پردہ پکا پکا کرنا ہی ہوگا. دیکھیں ہمارے احساسات، ہمارے جذبات ایک طرف، وہ تو بھائی کی طرح ہوتا ہے سب کچھ، اللہ کی طبیعت اوپر ہے، ہماری عقل نیچے ہے، پر ایسے واقعات ہو جایا کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی اللہ کے دین کا احتمال ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. تو دیور کو فرمایا موت. ایک ہمارے قریب کے عالم دین گزرے، ان سے کسی نے پوچھا دیور کو موت ہے تو ساری کو کیا سمجھنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ دیور اگر موت ہے تو ساری کو قیامت سمجھنا چاہیے، اس سے بھی احتمالوں کا پردے کا بہن نہیں. یہ ہے جناب لسٹ یہاں، اور سورہ النساء 23 کو ملا کے مکمل، اور دیور بالکل بیکارہ نہیں ہے، اللہ کی شریعت متعین فرما دی کہ اس سے پردہ کرنا ہے تو پردہ کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا مقتی زینت کے متعلق، زینت کی چھٹی ہوئی ہو، بلا یا غریب، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں اس طرح کہ جو اپنی زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ پہچان لی جائیں. کسی نے بڑی پیاری ترجمانی کی، اس طرح عورت پیر زمین پر نہ مارے کہ کسی مرد کا کلیجا پھٹ جائے. تو فرمایا کہ بلا یا غریب نہ جاری ہند لیو اور زینتی ہند، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ ماریں کہ جو زینت اپنی چھپائی ہوئی ہیں وہ پہچان لی. زیادہ تر اس میں ہوتا ہے کہ بعض وقت اس قدر ہاتھ بھرا ہوا چوڑیوں سے تو اس کے بجنے سے خاما خاں توجہ مرتکز ہوتی ہے عورت کی طرف. اور آپ نوٹ کیجیے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، بہت زیادہ بہتر اللہ جانتے ہیں. 10 مرد بیٹھے ہوں اور 1000 مرد ان کے پاس سے گزر جائیں، کوئی تقسیم کچھ نہیں ہوگا. لیکن شیطان ہے، 1000 مرد بیٹھے ہوں اور 1 عورت وہاں سے گزر جائے، آپ دیکھیے کیا کیسے ہوتی ہے. کسان وہ لگا ہوا ہے اٹھانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اشارے شعور کے راستے بند کر دیے. تو مقفی اگر کوئی ہے چوری، کوئی تازی کس طرح کی ہے، جس کے بدلے سے کوئی توجہ کا ارتکاز ہو جائے اس کا بھی منع فرما دیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور آگے لے کر گئے, اگر بالفرض کوئی جماعت ہو رہی ہے اور بالفرض عورتیں جماعت میں شریک ہیں اور اگر لقمہ دینا امام کو کہ غلطی ہو گئی ہے تو مرد تو کہے گا سبحان اللہ, عورت کیا کرے گی, وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی. اور یہ ہتھیلی سے کالی بچی اس طرح نہیں بلکہ الٹا آپ کو سمجھ لے کہ الٹا رکھا جائے گا اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اس کی پشت پر ماری جائے گی تاکہ وہ میوزیکل ساؤنڈ بھی ذرا محسوس نہ ہو. اتنی احتیاط ہے, عورت اس طرح توجہ دلا سکتی ہے, زبان سے توجہ نہیں دلا سکتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے موت امام مالک کی, جو عورت گھر سے عطر لگا کر نکلتی ہے, خوشبو لگا کر نکلتی ہے سفر پر, اس کو آپ نے فرمایا وہ آوارہ ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے فرمایا کہ وہ ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے. اب اس میں ہماری بہنوں کو کوئی اپنی تذلیل نہیں محسوس کرنی چاہیے بلکہ تکریم محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے عورت کو کتنا پوشیدہ رکھا ہے, جو شہر جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. آپ اپنے زیور کو چھپا کے رکھتے ہیں, اپنی دولت کو چھپا کے رکھتے ہیں, اپنی قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں. عورت کو تکریم دی اللہ نے, نہ کہ کھلونا بڑھایا جیسے کہ مغرب نے کر دیا, نہیں تکریم دی چھپائے جانے والی ہے. اور یہی اس کا زیور, اس کی شرم و حیا جی نہیں چاہتا کہ اس کا جنازہ نکل جائے. اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں احکامات کو سننا بھی چاہیے, سمجھنا چاہیے. اللہ ہماری بہنوں کو ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے مردوں کو توفیق دے وہ ان احکامات کا علم حاصل کرے, اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دے اور مل جل کر ہم اس برے ماحول میں پاکیزہ ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں. جب یہ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اور سب اے ایمان والوں تم مل کر توبہ کرو اللہ کے حضور میں, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے گھر کے پردے کے حوالے سے. محرم مردوں کے سامنے چہرہ کھولے گی اور ٹھیک, ہاتھ پیر کھلے گا ٹھیک ہے, لیکن جب غیر محرم مردوں کے سامنے جائے گی تو بڑی چادر چہرہ بھی چھپے گا. تفصیل ان شاء اللہ سورۃ الاحزاب میں ایک گفتگو کے بعد ہم آگے بڑھائیں گے ان شاء اللہ. وہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کو چہرے کا پردہ نہیں ہے, چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, زینت کا اظہار عورت کر سکتی ہے, تو سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل لسٹ کیوں بیان کی؟ اگر غیر محرم کے سامنے چہرہ نہیں چھپانا ہے, جیسے محرم مردوں کے سامنے اور اتاری ویسے ان کے سامنے بھی جائے بس چادر کہیں گے اللہ اللہ فیصلہ, اگر ایسے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی لسٹ کیوں بیان فرمائی؟ کیا کوئی کلام اللہ کا کوئی الفاظ اضافی ہو سکتے ہیں, غیر ضروری ہو سکتے ہیں؟ لسٹ اسی لیے ہے کہ محرموں کی کیٹیگری الگ کی گئی ہے, غیر محرموں کی کیٹیگری الگ کی گئی ہے, ان کے متعلق تفصیلی احکامات ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں. اس کے بعد اور معاشرتی ہدایات, فرمایا کہ ان کے بل آیاما منکم, اور جو لوگ تم میں سے وہ لوگ, اب یہ دو درجن ممکن ہیں, وہ خواتین کی جو بیوہ ہو جائیں ان کا نکاح کرا دو, جب وہ مرد حضرات کی جن کی بیویاں انتقال کر گئی ہیں ان کا نکاح کرا دو. یہ ترغیب ہے سب سے نکاح کرانے کے لیے, تو وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر گئے یا وہ شوہر جن کی بیوی انتقال کر گئی ان کا نکاح کرا دو. بس خالقین من عبادکم وإمائکم, اور اپنے لیے غلاموں اور اپنی قمیضوں کا بھی ممکن ہے تو نکاح کرا دو. ہاں یہ بات اچھی جائے کہ سورۃ المؤمنون کی آغاز میں کہ اگر ایک مالک اپنی کمیز کا کسی سے نکاح کرا دے گا اب اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا, اس سے خدمت دے سکتا ہے تعلق قائم نہیں کر سکتا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ تندرست ہوں گے تو اللہ انہیں غنی فرما دے گا اپنے فضل سے. یہ بات یاد رہے کہ نکاح نہ کرنے سے انسان غنی نہیں ہوگا, اور نکاح کر لینے سے تندرست ہو جائے گا. یہ مادہ پرستی تو کہہ سکتی ہے, الہی تعلیم نہیں کہتی. جو نعم اللہ فضل ہی اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا. اللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. ایک بڑی مزیدار حدیث ہے اس اعتبار سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے, مسکین وہ ہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو. اور آپ نے ترغیب دلائی کہ نکاح انسان کو غنی کر دیتا ہے, بشرطے کہ ان تعلیمات پر ہمارا یقین ہو اور نکاح اسلامی جو ہے اس کے مطابق ہو, تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے, بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ہاں وہ نکاح اس کو ہم نے مشکل بنا دیا, بے شمار رسومات کے ساتھ, خرافات کے ساتھ بوجھ بن گیا وہ نکاح, اس سے تو پھر تباہی یہ آتی ہے, وہ کبھی بھی جائز نہیں ہے. وہ نکاح جو مسنون ہے دو دفعہ نکاح کا اعلان, مہر کی ادائیگی, جتنی حیثیت اس کے حساب سے ولیمے کے حساب پر, کوئی اور شرط ثابت نہیں کی جا سکتی. سوا اعلان, مہر کی ادائیگی حیثیت کے مطابق اور ولیمے کی دعوت حیثیت کے مطابق, اس کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں کی جا سکتی نکاح کے بعد. پر اب تک ہمارے 60-70 برس تک ہمارے اسلاف معاملہ رہا, میں اکثر چکا ہوں, ظہر میں کسی نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, اور اصل نکاح اعلان ہو گیا, سب کچھ ہو گیا معاملہ. ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے, تو اللہ اس طرح کے ساتھ ہمیں غنی فرما دے گا, لیکن وہ نکاح کے جس کو آج اس معاشرے میں بوجھ بنا دیا گیا, اس سے برکات نہیں, اس سے تو مسائل آتے ہیں. وہ اللہ واسن علیم, اور اللہ بہت استاد والا علم رکھنے والا ہے. وَلْيَتَّقِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اور چاہیے کہ بچے رہیں, پاک دامن اختیار کریں وہ لوگ کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے, یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے. پاک دامنی کے حصول کی نیت بھی ضروری ہے. اب اس میں ایک حدیث عام طور پر بیان ہوتی, بالکل صحیح ہے, بخاری شریف کی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نوجوانوں سے خطاب کرتے, تم میں سے جو نکاح کی شکایت رکھتا ہو وہ نکاح کرے, یہ نکاحوں کو نیچے رکھتا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, اور جس میں ابھی استطاعت نہ ہو وہ روزے سے سہارا حاصل کرے جو نفس کے خواہش کو دبا دیتا ہے. ابھی اس کو صحیح بخاری کے اندر ہے. یہ سنا دی جاتی ہے عام طور پر کہ روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو, بات تو ٹھیک ہے, لیکن شریعت نے جو نکاح کو آسان کیا ہے اس میں زور کیوں نہیں دیتے ہم؟ وہی نکاح کو حضرات جن میں کچھ دیندار لوگ بھی ہیں, جا کے ان محافل کے اندر جہاں خرافات ہو رہی ہیں اور نکاح پڑھا دیتے ہیں, کیوں نہیں بیان کرتے ہیں وہاں پر جا کے ظلم ہو رہے ہیں, ناجائز کام ہو رہے ہیں, اس کو آسان کرو اللہ کے واسطے تاکہ لوگوں کی, نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی اس پر ہے پاکدامنی محفوظ رہ سکے. تو جہاں یہ حدیث سناتے ہیں ٹھیک ہے, وہاں یہ بھی تو بتاؤ کہ بھائی اللہ کے بندو نکاح کو آسان کرو, مشکل ہے کیا نکاح؟ تو یہ پاکدامنی قرآن کہہ رہے ہیں یہ تعفف چاہیے کہ پاکدامنی اختیار کرے. تو یہ دیکھنے پر رہے کہ نکاح کو عام کرنے کے حوالے سے بھی ترغیب لوگوں کو دلائی جائے. اس حوالے سے الحمد محسن ڈاکٹر صاحب نے پوری تحریک چلا رکھی ہے 1974, تو 30 سال کا عرصہ ہو گیا, وہ بھی ان کے شاگرد بھی کہیں بھی نکاح پڑھاتے ہیں الحمد, پوری خرافات کی بے قدری کرتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے, بتاتے سننا تو یہ بتائیں, اور الحمدللہ ٹھیک ہے چند سو ہوں گے لیکن لوگ کوشش کر رہے ہیں, جس سے اثرات سامنے آتے ہیں, رحمتیں بھی اللہ کی آتی ہیں اور مشکلات کے بغیر نکاح بھی ہو جاتے ہیں, اس پر اور پاکیزگی بھی مل جاتی ہے الحمدللہ. اس حوالے سے لوگوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے, کتاب سے بھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے نکاح ایک اصلاحی تحریک کتاب سے بھی ہے, اور اس حوالے سے خطبہ نکاح پوری تفصیل اس کی آڈیو ویڈیو کیسٹ میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی, اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ نکاح کے بندھن کو آسان کیا جائے, تاکہ اس پر اور پاکیزگی کا حصول یقینی بنایا جا سکے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا, اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں مکاتبت کرنا چاہتے ہوں, مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ غلام ہے وہ کچھ پیسے لے آئے کہیں سے اور مالک سے کہیں یہ لے کر مجھے چھوڑ دو, تو مالک کو کہا جا رہا ہے کہ مکاتبت کر لیا کرو. اب دیکھیں یہ بھی ان دیگر احکامات میں سے جس کے ذریعے سے غلامی کو ختم کیا گیا, مکاتبوہم تم سے مکاتبت کر لیا کرو, ان عالم فیہم خیرا اگر تم مجھے کوئی بہتری پاؤ, وہ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اور اس مال میں ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ مسلمانوں کو حکم زکات کی جو 8 مدے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اس نے کہا کہ وقف سرداروں کے آزاد کرانے میں, اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکات کی رقم بھی استعمال ہو سکتی ہے, لیکن ظاہری بات ابھی زمانہ خیال تو نہیں ہے, لیکن کبھی ہو ایسا معاملہ تو استعمال ہو سکتی ہے. بلا تکری ہوں فتیار کی تم آدر جہاں, اور اپنی کمیزوں کو برے عمل پر برتاری پر مجبور نہ کرو. یہ اس کو کچھ لوگ سے اور اشارہ عبداللہ بن ابئی کی طرف بھی ہے کہ اپنی کمیزوں سے برتاری کراتا تھا, مجبور کرتا تھا. بلا تکری ہوں فتیار کی تم آدر جہاں, اور اپنی کمیزوں کو برتاری پر مجبور نہ کرو. ان اروگن پرسن لتا بدو آواز حیات دنیا, اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں میں جس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو, اس کی وجہ سے ان کو مجبور نہ کرو. بغیر یہ تری ہن, اور جو انہیں مجبور کرے گا, فإن اللہ بالبعد إكراههن غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. کچھ شریف اس کی مسلمان ہوئی تو ان کو جان بوجھ کے مجبور کرتا تھا, وہ مجبوری کی بات ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر مجبور کسی کو کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور یقینا ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں. مثلا من الذين خلوا من قبلكم, اور ان لوگوں کی مثالیں تم سے پہلے جو تم سے پہلے ہی ہیں گزر چکی, وموعظة للمتقين, اور نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5 رکوع آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 تمثیلیں بیان فرمائی. ایک حقیقی ایمان کی تمثیل اللہ نے بیان فرمائی، ریاکاروں کے لیے تمثیل بیان فرمائی، اور جو بالکل جن کے پاس کوئی جھوٹ موٹ کا ایمان بھی نہیں ہے ان کی بھی ایک تمثیل اللہ نے بیان فرمائی. یہ تمثیل کیا ہے؟ بعض انتہائی مشکل اور گہرے اور دقیق مضامین کو ہماری زبان میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہماری ہی لینگویج کو استعمال فرمایا. کہ یوں کہیے کہ جو امور غیر سے متعلق چیزیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمثیل کا رویہ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ کسی درجے میں ان کی ہمیں نالج حاصل ہو جائے تاکہ ان کو مان سکے. یہ جو تمثیل آ رہی ہے آیت نمبر 35 میں حقیقی ایمان کے حوالے سے، یہ قرآن کریم کی مشکل ترین تمثیل ہے. سمجھانے والے کے لیے بس اوقات مشکل ہوتی ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی مشکل کبھی کبھی پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے بھی صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں دراصل پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کی تمثیل بیان کی گئی اور یہ مسائل جیسے سمجھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی اور سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195 کی روشنی میں. اللہ کی معرفت ہماری فطرت میں ان میں موجود ہے، پردے آ جاتے ہیں کبھی کبھی. اس معرفت کے پردے ہٹانے کے لیے اور اس ایمان جو کہ اندر ہے، ایمان عقلی جسے ہم نے کہا تھا سورہ آل عمران میں، اس کی تکمیل کے لیے اللہ وحید عطا فرماتا ہے رسولوں کے ذریعے، جس کو ایمان سمعی کہتے ہیں، سن کر حاصل ہونے والا ایمان. جب وہ وحی نور وحی اس نور فطرت سے مل جاتا ہے، وہ ایمان سمعی جو رسول کی دعوت سے ملتا ہے، ایمان اپنی جو فطرت میں اس سے مل جاتا ہے، تو حقیقی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ بات ہم نے سمجھی تھی، اسی کو ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہ من کا بحث ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسے ہے، اللہ کی مثال نہیں، اللہ کے نور کی مثال. اور نور سے مراد ہے نور ایمان اور نور فطرت، ابھی ہم سمجھیں گے ان شاء اللہ اس کو، کیونکہ اللہ کی مثال تو دی نہیں جا سکتی. سورہ شورا کی آیت نمبر 11، لئی شکمت بھی شہی، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری مشکل آسان فرما دی کہ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، اور فرماتے بریکٹ میں ڈسٹرڈ ہے، قلب المؤمن، مومن کے قلب میں ایسی ہے. اور آگے بات سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. مثل نور ہی اللہ کے نور کی مثال، مراد اس پر ایمان کے نور کی مثال. کمشکات ایسی جیسے کہ ایک تاک، سیاہ مصباح اس میں ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں، ایک شیشے کی قندیل میں ہے. الزجاجتو زجاجتو کانہا کوکب ذری، وہ شیشہ گویا کہ وہ ایک چمکدار ستارہ ہے. یو قدو من شجرۃ مبارکہ، وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت سے. زیتونۃ یعنی زیتون کا درخت، جس کا تیل بڑا عمدہ ہوتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یکادو زیتہا یضیئ، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے. ولو لم تمسسہ نار، ہاں اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور لالا نور، نور پر نور ہے. یا دل راہو نور ہی میں نے کہا، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی رہنمائی ہدایت دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کو مثالوں کی ضرورت، اللہ کو کچھ نہیں. اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ترجمے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، خاصی مشکل تمثیل ہے. دیکھیے اللہ نے کہا ایک تاک، اور اللہ نے کہا تاک میں ایک چراغ، اور چراغ ایک شیشے. یہ پرانے سے تاک ہوا کرتے تھے، بزرگ حضرات بآسانی سمجھ لیں گے، نوجوان بھی سمجھے کہ ایک بڑی سی الماری، اس کے اندر شیشے کا ایک جار، اور شیشے کے جار کے اندر ایک چراغ موجود ہے. بات سمجھ آگے کی ان شاء اللہ آسانی سے. چراغ کو جلانے کے لیے کوئی تیل چاہیے، تیل ڈال دیا تو ماچس کی تیلی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، ماچس کی تیلی آ گئی، تیل موجود ہے، چراغ جل گیا، شیشے ایک جار میں ہے، چاروں طرف روشنی ہو جائے گی، اور شیشے کا جار کورڈ ہے ایک بڑے سے تاک میں یا باکس جو الماری کا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہاں بندہ مومن کے قلب کی مثال کیا ہے؟ اب نوٹ کیجئے، تاک سے مراد ہماری پسلی ہے، ٹھیک. اور جو قندیل جس کو شیشہ کہا گیا، اس سے مراد ہے